السلام علیکم۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلز نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو افغانستان میں استحکام کے حل کا ایک انتہائی کلیدی جزو کر تانتا ہے۔ پاکستان نے افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے، اور امریکہ نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی تناؤ کو کم کرنے کے لیے آپس میں بات چیت کریں۔ اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مقیم اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کی ان کے آبائی وطن واپسی کا عمل 1 مارچ سے دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ان کی فوج نے متعدد جوہری ہتھیاروں کی آزمائش کی ہے، اور ایک انتہائی طاقتور ہتھیار سرمت تیار کیا ہے جو غیر محدود فاصلے تک مار کر سکتا ہے اور کسی بھی میزائل شکن نظام کو سے گزر سکتا ہے۔ اور وائٹ ہاؤس کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہوپ ہکس مستعفی ہو رہی ہیں، وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے قابل اعتماد معاون رہی ہیں۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، اور تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ہمارے پاس خبریں ہیں کہ پاکستان نے افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں بات کریں گے اپنے نمائندے اسلام آباد میں محمد اشتیاق سے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو افغانستان میں استحکام کے حل کا ایک انتہائی کلیدی جزو گردانتا ہے۔ تو اس پر بات کر رہے ہیں ہم محمد اشتیاق سے۔ جی اشتیاق
جی، افغان صدر نے کل کابل میں کابل پروسیس سامی کانفرنس میں جب افغان طالبان کو مذاکرات کی غیر مشروط دعوت دی تھی، تو اس کے بعد اسلام آباد میں تعینات افغانستان کے سفیر نے پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوہ سے ملاقات کی، اور انہیں اس سارے جو بھی تجاویز تھیں اور جو اعلان تھا افغان حکومت کا، اس بارے میں انہوں نے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ نہ صرف امن کے لیے طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے بلکہ صدر اشرف غنی نے پاکستان کے ساتھ قریبی روابط کا پیغام بھی دیا ہے، جسے ناصر خان جنجوہ نے ایک خوشائند پیش رفت قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کی حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ افغانستان میں افغانوں کی زیر قیادت امن عمل کی تمام علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ یہ وہ پیغام تھا جو پاکستان کی طرف سے دیا گیا۔ افغان سفیر نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ یہ ایک موقع ہے، اور پاکستان اور افغانستان مل کر اگر یہ کام کریں تو اس کے نتائج اور اس کے سود مند نتائج دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہوں گے، اس لیے دونوں کے درمیان تعاون بڑا ضروری ہے اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔
اچھا یہ بتائیے کہ طالبان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے اس سارے مذاکرات کا؟
جی، کچھ ذرائع ابلاغ میں تو اس بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، خبر رساں ادارے رائٹرز نے بھی ایک خبر دی ہے، لیکن باضابطہ طور پر ابھی تک ان کی طرف سے اسے قبول کرنا یا نہ کرنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور اگر افغان طالبان کی طرف سے یہ جو رپورٹڈلی ایک بیان سامنے آیا بھی ہے، اس پر ابھی کابل حکومت کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا ہے، تو اس کا انتظار ہے۔ لیکن اس سے پہلے رواں ہفتے ہی 2 ہفتے قبل ہی طالبان نے 2 مرتبہ ایک کھلے خط کے ذریعے امریکہ سے بھی کہا تھا کہ افغان مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے تلاش کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کی طرف سے یہ ضرور کہا جاتا رہا ہے کہ تمام ہی فریق بشمول طالبان جو ہیں وہ امن عمل میں اگر حصہ بنے اور انہیں بنایا جائے تو یہی اس مسئلے تنازع کا جو ایک بامانی اور قابل عمل حل معلوم ہوتا ہے۔
اچھا، جو امریکہ کے نائب وزیر خارجہ نے پاکستان کے بارے میں بیان دیا ہے کہ وہ ایک کلیدی جزو ہے افغانستان کے استحکام کے لیے، اس پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے پاکستان سے؟
پاکستان کی طرف سے ابھی تک تو اس بارے میں باضابطہ طور پر تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن آپ نے بالکل درست کہا، اس سے قبل بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اس خطے میں امن و سلامتی کے حوالے سے پاکستان کا ایک اہم کردار ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ایک روز قبل صدر اشرف غنی نے طالبان کو غیر مشروط امن مذاکرات میں شمولیت کی دعوت دی، تو وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی ایک نئے باب کا، ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور پرانی رنجشوں اور دوریوں اور اختلافات کو بھلانا چاہتے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا کردار تو ہے، اسی لیے پاکستان کو افغانستان میں امن و سلامتی کے لیے جتنے بھی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان کو شامل کیا جاتا رہا ہے، اور پاکستان اس چار ملکی گروپ کا بھی حصہ ہے جس میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین شامل ہیں، اور یہ گروپ بھی یہ کوششیں کرتا رہا ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست بات چیت ہو، اور اس سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوئی بھی تھی لیکن پھر وہ بعد میں تعطل کا شکار ہو گئی۔
امریکہ نے بھارت سے کشیدگی دور کرنے کے لیے بھی پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ بات چیت کا آغاز کریں، اس بارے میں
پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں خاصا اضافہ ہوا ہے گزشتہ ڈیڑھ دو سالوں میں، اور خاص طور پر کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر جو فائرنگ اور گولہ باری کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں، اس سے دونوں ہی جانب نہ صرف سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بلکہ عام شہریوں کا بھی جانی نقصان ہوا ہے۔ اسی حوالے سے جب امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ترجمان سے نیوز بریفنگ میں یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر دونوں ملکوں کو مل بیٹھ کر اس معاملے پر بات کرنی چاہیے اور اس کشیدگی کا حل تلاش کرنا چاہیے، اس کشیدگی کو کم کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ کی طرف سے اس طرح کی جو پیغام ہے وہ آتا رہا ہے، لیکن پاکستان اگرچہ یہ کہتا ہے کہ وہ تو بات چیت کے لیے تیار ہے لیکن بھارت کا یہ موقف ہے کہ وہ کسی ثالثی فریق کے بغیر ہی پاکستان سے براہ راست بات کرے گا۔
بہت شکریہ اشتیاق آپ کا، یہ تھے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق جن سے ہم آج کے اہم خبروں پر گفتگو کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مقیم اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کی ان کے آبائی وطن واپسی کا عمل یکم مارچ سے دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل گزشتہ سال دسمبر میں معمول کے مطابق موسم سرما کے سبب روک دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے نے خلیج گوانٹانامو بے میں قائم امریکی حراستی مرکز میں سن 2006 سے قید ایک پاکستانی شہری کی حراست کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے۔ عالمی ادارے کے ورکنگ گروپ برائے آربیٹریٹری ڈیٹینشن نے اپنی رپورٹ میں عمار البلوچی نامی پاکستانی شہری کی حراست کو غیر قانونی اور انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ البلوچی کو اپنی غیر قانونی حراست کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق بھی ملنا چاہیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ان کی فوج نے متعدد جوہری ہتھیاروں کی آزمائش کی ہے جن میں وہ کروز میزائل بھی شامل ہیں جو غیر محدود فاصلے تک مار کر سکتے ہیں اور کسی بھی میزائل شکن نظام کو توڑ سکتے ہیں۔ وہ روس کے 18 مارچ کو ہونے والے انتخابات سے قبل قانون سازوں سے اسٹیٹ آف دی نیشن خطاب کر رہے تھے۔ پوٹن تیسری مدت کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں اور وسیع امید ہے کہ وہ آئندہ 6 سال کی مدت کے لیے منتخب ہو جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی کمیونیکیشنز ڈائریکٹر ہوپ ہکس مستعفی ہو رہی ہیں، وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے قابل اعتماد معاون رہی ہیں۔ ہکس نے اپنے استعفے کا اعلان اس کے ایک روز بعد دیا ہے جب انہوں نے ایوان کی اس انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے متعدد سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہکس کمیٹی کے آدھے دن تک سوال و جواب کے امتحان سے کافی پریشان تھیں اور یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ان کے استعفے کی وجہ بنی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ہکس کی خدمات کی تعریف کی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان ہیدر نوارٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو اپنی سرحدوں پر بڑھتی ہوئی کشیدگی بات چیت کے ذریعے زائل کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعرات کے روز ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران جب ہیدر نوارٹ سے سوال کیا گیا کہ اس کشیدگی کو دور کرنے کے لیے امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، تو جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے نزدیک جوہری صلاحیت کے حامل دونوں ہمسایوں کو یقیناً ایک ساتھ بیٹھ کر اس بارے میں بات چیت کرنی چاہیے۔ اس بارے میں محمد جلیل کی رپورٹ۔
امریکہ نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی تناؤ کو کم کرنے کے لیے آپس میں بات چیت کریں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نیورٹ نے یہ بات بدھ کو معمول کی پریس بریفنگ کے دوران اس وقت کہی جب ان کی توجہ لائن آف کنٹرول پر حالیہ ہفتوں میں ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں دونوں جانب سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کی ہلاکت کے معاملے کی طرف دلائی گئی۔ نیورٹ نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو یقیناً بیٹھ کر اس معاملے پر بات چیت کرنی چاہیے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان کے بیان پر بھارت یا پاکستان کی طرف سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اس سے قبل بھی امریکہ، بعض دیگر ممالک اور اقوام متحدہ اسلام آباد اور نئی دہلی پر بات چیت کے لیے زور دیتے رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ وہ نئی دہلی کے ساتھ کشمیر سمیت تمام معاملات بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر تیار ہے، جبکہ بھارت کا موقف ہے کہ وہ اس وقت تک بات چیت نہیں کرے گا جب تک دہشت گردی سے متعلق اس کے خدشات اور تحفظات دور نہیں کیے جاتے۔ سینئر تجزیہ کار ایش نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بات چیت ضروری ہے۔
یہ معاملات جن کے آپس کے ہیں وہ آپس میں بات چیت کیے بغیر تو حل ہوں گے ہی نہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا ایک بہت مضبوط موقف ہے کہ ہمارے دونوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ اب ہم دونوں ہی طے کریں گے، کوئی تیسری جماعت درمیان میں آ کر، تیسری پارٹی درمیان میں آ کر دخل اندازی نہیں کرے گی، مذاکرات نہیں کروائے گی، ہم دونوں کریں گے آپس میں۔ لہذا باہمی مذاکرات کے ذریعے سے ہی یہ کتنے مسائل حل ہوں گے۔ تو امریکی ترجمان کی قد بیان ہے وہ عین اس کے مطابق ہے۔
تاہم انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان فوری طور پر بات چیت کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے۔
لیکن جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، کشمیر کا مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ کیا ہو رہا ہے، کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ تو بنیادی مسئلہ ہے، ایک کیا کہتے ہیں مرکزی مسئلہ ہے، اور اس کو حل کیے بغیر آپ کسی اور چیز کو حل کرنا چاہتے ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بیٹھیے، بیٹھ کے کشمیر کے اوپر بات کیجیے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیے۔ تو اس لحاظ سے دونوں طرف سے بہت سخت موقف ہے۔
واضح ہے کہ حالیہ مہینوں میں بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات تواتر سے رونما ہو رہے ہیں۔ ان واقعات پر بین الاقوامی برادری کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان واقعات کی وجہ سے صورتحال کسی بھی وقت کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے، جو جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے کسی طور مفید نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستانی فوج کے دعوے کے مطابق منگل کو بھی بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے بھمبر سیکٹر میں پاکستانی فوج کے دو اہلکار ہلاک ہوئے۔ پاکستانی فوج کے محکمہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ جوابی کارروائی میں بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم اس بارے میں مزید تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستانی فوج کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم دونوں ملک ایک دوسرے پر جنگ بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ میں پہل کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے سربراہ نے سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ شام میں 30 روز کی جنگ بندی کو نافذ کرائے، جس پر اس سے قبل عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
تقریباً ایک ہفتہ قبل سلامتی کونسل نے اتفاق رائے سے ایک قرارداد پیش کی تھی جس میں لڑائی میں 1 ماہ کے وقفے کا مطالبہ کیا تاکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد ضرورت مندوں تک پہنچائی جا سکے اور شدید بیمار اور زخمی افراد کو وہاں سے نکالا جا سکے، اور خاص طور پر باغیوں کے قبضے والے علاقے غوطہ سے۔ انسانی ہمدردی سے متعلق امور کے اقوام متحدہ کے ادارے کے انڈر سیکرٹری جنرل مارک لوکاک کہتے ہیں،
اٹس امپاسیبل ٹو برنگ اے ہیومینیٹیرین کنووے ان 5 آورز۔ 5 گھنٹوں
میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد دینے والے کافروں کو یہاں لانا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ ادارے جنہیں اس کام میں برسوں کا تجربہ ہے، انہیں بھی محض چھاونیوں سے گزرنے میں 1 دن کا وقت لگ جاتا ہے، چاہے طرفین اس ساری کارروائی پر رضامند ہی کیوں نہ ہوں۔ اور پھر آپ کو اس سامان کو گاڑیوں سے اتارنا ہوتا ہے، اور پھر اگر ایسے میں انسانی ہمدردی کے تحت دی جانے والی امداد کو وہاں تک جانے کی اجازت ہی نہ دی جائے جبکہ ہفتے کے روز سے قرارداد بھی پیش کی گئی ہے، تو ایسے میں گزشتہ چند دنوں میں کیا حالات ہوئے ہوں گے؟ یعنی زیادہ بمباری، زیادہ لڑائی، مزید ہلاکتیں، مزید تباہی، مزید زخمی عورتیں اور بچے، زیادہ بھوک، زیادہ تکلیف، اور دوسرے لفظوں میں سب مصیبتوں میں اضافہ۔ یہ الفاظ تھے انسانی ہمدردی سے متعلق امور کے اقوام متحدہ کے ادارے کے انڈر سیکرٹری جنرل مارک لوکاک کے۔ مسٹر لوکاک نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ اور اس کے شراکت دار سامان سے بھرے ٹرکوں کے ساتھ بالکل تیار کھڑے ہیں، اور زخمیوں کو مناسب طبی سہولتوں تک پہنچانے کے منصوبے بھی ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے لیے وہ جنگ کے خاتمے اور علاقے تک رسائی کی اجازت کے منتظر ہیں۔ مشرقی غوطہ کے ایک بڑے مسلح گروپ نے منگل کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک مراسلہ بھیجا جس میں لکھا تھا کہ وہ جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے اور اپنے علاقے میں امدادی قافلوں کو آنے کی اجازت اور ان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حالیہ ہفتوں میں ٹرمپ کی صدارتی مہم اور روس کے درمیان ممکنہ سازباز سے متعلق تفتیش میں تیزی آ گئی ہے۔ جن لوگوں کو اس میں ملوث پایا گیا ہے ان میں سے بعض نے اپنا قصور مان لیا ہے، جبکہ دوسری جانب 13 روسیوں پر سن 2016 کے انتخاب میں دخل اندازی کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ گرچہ تفتیش کا نتیجہ بدستور غیر یقینی ہے، اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس سال کے وسط مدتی انتخابات میں یہ بڑا مسئلہ بن کر سامنے آئے گا۔ واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
تفتیش کے دوران صدر کے مشیر ہوپ ہکس کانگریس کی کمیٹی کے سامنے شہادت دینے والوں میں فی الوقت آخری شخص ہیں، تاہم ہکس نے بعض سوالات کا جواب دینے سے اعتراض کیا۔ حالیہ ہفتوں میں روس کے بارے میں اس تفتیش میں تیزی آئی ہے۔ تفتیش خصوصی وکیل رابرٹ مولر کی قیادت میں ہو رہی ہے۔ بدھ کے دن ٹرمپ کے انتخابی مہم کے سابق چیئرمین پال مینافورٹ نے منی لانڈرنگ سمیت متعدد الزامات کی صحت سے انکار کیا۔ گزشتہ ہفتے ان کے سابق نائب رک گیٹس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے استغاثہ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ فی الوقت تفتیش میں تعاون کر رہے ہیں۔ متعدد حالیہ ٹویٹس میں صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر روس سے متعلق اس تشویش کو الزام تراشی کا ایک سلسلہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ انہوں نے اس انتظامیہ اور ہماری حکومت کے اوپر اس جالب بادل کا سایہ ڈال رکھا ہے اور اس سے ہماری حکومت کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ ڈیموکریٹس کا ایک جھوٹ ہے۔ جن لوگوں نے اس خیال کو رد کر دیا ان میں سینیٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی میں ڈیموکریٹک سینیٹر مارک وارنر شامل ہیں۔
I continue to believe that this is the most important thing that I'll work on in my whole public career.
میں اب بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ میرے پورے عوامی کیریئر میں یہ اہم ترین واقعہ ہے اور پورا سچ معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تجزیہ کار کوسٹا پاناگوپولس کا کہنا ہے کہ روس کے بارے میں اس تفتیش نے ٹرمپ وائٹ ہاؤس پر سایہ ڈال رکھا ہے۔
I think it is a significant threat. We don't know what that investigation is going to turn up. We don't know how serious.
میرا خیال ہے کہ یہ ایک نمایاں خطرہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ تفتیش کیا شکل اختیار کرے گی۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ صدر کے لیے یہ تفتیش کتنی سنگین ہوگی۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے جان ہوداک کا کہنا ہے کہ اس تفتیش کے بارے میں جو تشویش پائی جاتی ہے اس سے ٹرمپ کی کارکردگی سے متعلق خراب عوامی رائے میں، جو تاریخی اعتبار سے نہایت بری ہے، مزید خرابی آ سکتی ہے۔
And if Republicans lose the House and or the Senate in 2018, it's going to mean a disastrous finish.
اور اگر ریپبلکنز 2018 میں ایوان یا سینیٹ کو کھو دیتے ہیں تو یہ ٹرمپ کی پہلی میعاد کے آخری 2 سال کے لیے ایک تباہ کن اختتام ثابت ہوگا۔ تاہم قدامت پسند تجزیہ کار مائیکل براؤن کا کہنا ہے کہ اب تک تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تفتیش کا ٹرمپ کے کٹر حامیوں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔
so-called Russia investigation is less of a negative draw on
Russian تفتیش سے جیسا کہ اسے نام دیا گیا ہے صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ پر منفی اثر نہیں پڑا ہے اور نہ ہی ان کی توجہ پر یہ اثر انداز ہو سکی ہے جیسا کہ ان کے بہت سے مخالفین چاہتے ہیں. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ دوسروں کی طرح صدر بھی محو حیرت ہیں کہ روسی تفتیش کب ختم ہوگی اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائٹ ہاؤس کی کمیونیکیشنز ڈائریکٹر ہوپ ہکس مستعفی ہو رہی ہیں. وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے قابل اعتماد معاون رہی ہیں. ہکس نے اپنے استعفے کا اعلان اس کے ایک روز بعد کیا جب انہوں نے ایوان کی اس انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے متعدد سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کر رہی ہے. ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چوٹی کے ڈیموکریٹ اور کیلیفورنیا کے نمائندے ایڈم شیف کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں نتیجتاً ہمیں عدالتی سمن کے مطابق جانا ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے کہ ہکس کمیٹی کے آدھے دن تک سوال و جواب کے امتحان سے کافی پریشان تھیں اور یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ان کے استعفے کی وجہ بنی. صدر ٹرمپ نے ہکس کی خدمات کی تعریف کی ہے. بدھ کی شام ایک بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ہوپ ایک شاندار شخص تھیں جنہوں نے گزشتہ 3 برس تک نمایاں کام انجام دیا. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ان کی فوج نے متعدد جوہری ہتھیاروں کی آزمائش کی ہے جن میں وہ کروز میزائل بھی شامل ہیں جو غیر محدود فاصلے تک مار کر سکتے ہیں اور کسی بھی میزائل شکن نظام کو توڑ سکتے ہیں. وہ روس کے 18 مارچ کو ہونے والے انتخابات سے قبل قانون سازوں سے اسٹیٹ آف دی نیشن خطاب کر رہے تھے. پوٹن تیسری مدت کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں اور وسیع امید ہے کہ وہ آئندہ 6 سال تک کی مدت کے لیے منتخب ہو جائیں گے. پوٹن کا کہنا تھا کہ کروز میزائل کے علاوہ روس نے ایک نئے بین الاقوامی بیلسٹک میزائل سرمت کا تجربہ بھی کیا ہے جو زیادہ طویل فاصلے تک جا سکتا ہے اور اپنے سے پہلے میزائل کے مقابلے میں زیادہ جوہری وزن اٹھا سکتا ہے. ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا
سرمت это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие даже перспективные системы ПРО ему не помеха.
ولادیمیر پوٹن کہہ رہے ہیں سرمت ایک انتہائی طاقتور ہتھیار ہے اور اس کی صلاحیتوں کے باعث کوئی بھی میزائل شکن نظام اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
بھارت کی پہلی سپر اسٹار کہلائی جانے والی سری دیوی 24 فروری کو اپنے پرستاروں سے بچھڑ گئیں. ابتدائی رپورٹس میں ان کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی گئی, لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹس آنے کے بعد دبئی میڈیا آفس, گلف نیوز اور خلیج ٹائمز نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی تصویر کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے کہ وہ دل کے دورے کے سبب نہیں بلکہ بے ہوش ہو کر باتھ ٹب میں گری اور ڈوبنے سے ان کی موت واقع ہو گئی. گلف نیوز لکھتا ہے کہ وہ الکوہل کے زیر اثر تھیں, توازن بگڑنے سے وہ باتھ ٹب میں گر گئیں اور ڈوب گئیں. یو اے ای کے میڈیا کے حوالے سے بھارت کے تقریباً تمام چینلز اور اخبارات نے بھی یہی خبر دی ہے کہ دل کے دورے کی بجائے سری دیوی باتھ ٹب میں ڈوبنے سے ہلاک ہوئیں. ٹویٹر پر بالی ووڈ کے ستاروں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا. فکر و فن میں جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. فلم انڈسٹری کے تقریباً تمام سٹارز نے اس اندوہناک اور اچانک موت پر ٹویٹر کے ذریعے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور سری دیوی کے ساتھ گزرے کچھ پل اپنے پرستاروں کے ساتھ بانٹے. رتک روشن لکھتے ہیں, آئی لو ہر, ایڈمائر ہر سو مچ. مزید لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے کریئر کا پہلا شارٹ ان کے ساتھ فلمایا. میں بہت نروس تھا کہ سری دیوی کے سامنے کیسے ایکٹ کروں گا. انہوں نے میری پریشانی بھانپتے ہوئے یہ کیا کہ چند دموں بعد میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. کہنے لگے, رتک تمہارے سامنے اداکاری کرتے ہوئے میں گھبرا رہی ہوں. پھر ہم دونوں بہت ہنسے. اکشے کمار لکھتے ہیں کہ سری دیوی کی موت کی خبر سن کر میں جس صدمے اور تکلیف سے گزرا ہوں اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. ان کے ساتھ پردہ سیمی پر جلوہ گر ہونے کے خواب ہر کوئی دیکھا کرتا تھا. کاجول ٹویٹ کرتی ہیں کہ بہت شاکنگ خبر ہے, میرے کانوں میں ابھی بھی ان کی باتیں اور ہنسی کی جلترنگ گونج رہی ہے. ناقابل یقین, وہ اپنے آپ میں ایک اسکول تھیں, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا, وہ بہت بڑا خلا پیدا کر گئیں. اس کے علاوہ بھی بالی ووڈ کے تقریباً تمام ستاروں نے اپنے جذبات کا اظہار ٹویٹر پر کیا. ادھر پاکستانی اداکارہ سجل, جنہوں نے فلم موم میں سری دیوی کی بیٹی کا کردار ادا کیا تھا, لکھتی ہیں کہ میرا دل اس ہولناک خبر کا بوجھ نہیں سہار پا رہا, وہ میری ماں کی طرح ہی تھی, میں اس وقت سے شوک کی کیفیت میں ہوں اور میں نے سری دیوی کے جانے سے ایک بار پھر اپنی ماں کو کھو دیا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ڈائبٹیز یا ذیابیطس کا مرض, جسے عرف عام میں شوگر بھی کہا جاتا ہے, بہت عام ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں طبی تحقیق بھی بہت وسیع ہو چکی ہے. عام طور پر اس مرض میں مبتلا لوگوں سے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے خون میں شوگر کی سطح بہت کم رکھیں اور اس کے لیے اپنی خوراک میں پرہیز کے ساتھ ساتھ ادویات کا بھی پابندی سے استعمال کریں. لیکن ایک نئی رپورٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آیا بلڈ شوگر کی سطح پر کنٹرول مریضوں کے لیے خطرات کو کم کر سکتا ہے, جبکہ طبی تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ ٹائپ 1 ذیابیطس میں مبتلا لوگوں کے جلد اس دنیا سے چلے جانے یا طویل عرصے تک صحت کی مختلف پیچیدگیوں کا شکار ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن نے اپنی رپورٹ میں ریلف ڈینین کا ذکر کیا ہے, جو 30 برس سے زیادہ عرصے سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں. وہ ہر وقت ایک انسولین پمپ پہنے رہتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ اپنی بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں,
When I became diabetic, it was a very confusing moment in my life.
پہلی مرتبہ جب مجھے پتا چلا کہ مجھے ذیابیطس کا مرض ہو گیا ہے تو میری زندگی کا یہ بڑا پریشان کن لمحہ تھا. میری عمر صرف 30 برس تھی اور یہ مرض اچانک ہی لاحق ہو گیا تھا. 1980 کے عشرے کے وسط میں ڈینین ایک مطالعے میں شریک ہوئے جو 7 سال تک جاری رہا. ڈینین سمیت مریضوں کی نصف تعداد سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول رکھیں, جبکہ باقی نصف لوگوں کو اس میں تھوڑی چھوٹ دے دی گئی. میسیچوسٹس جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹر ڈیوڈ نیتھن اور دیگر مریضوں نے 1993 میں ختم ہونے والی اس تحقیق پر 99% عمل کیا. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا خون میں شوگر کی سطح پر انتہائی کنٹرول ذیابیطس سے پیدا ہونے والی ان پیچیدگیوں کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے جن میں بینائی جانا, گردے خراب ہو جانا, اعصابی نقصان اور دل کے امراض وغیرہ شامل ہیں.
ڈاکٹر
نیتھن کہتے ہیں بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول سے ان پیچیدگیوں میں 60-70% تک کمی ہوئی. محققین یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول سے مریض کی عمر بھی بڑھ سکتی ہے یا نہیں. ڈاکٹر نیتھن کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریض پوری شدت سے اس پر عمل کرنے کے باعث نہ صرف بہتر ہو گئے بلکہ اس بات کا امکان بھی بڑھ گیا کہ وہ معمول کے مطابق زندگی بسر کریں گے.
It turns out that although the entire group is doing quite well, including those who were originally
چنانچہ یہ نتیجہ نکلا کہ اگرچہ پورا گروپ بہتر محسوس کر رہا تھا, جس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ابتدا میں عام دوائیں استعمال کی, تاہم جنہوں نے سخت کنٹرول رکھا ان میں موت کی شرح 33% کم ہو گئی. جنرل آف دا امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محققین اب کوشش کر رہے ہیں کہ مرض کی جینیاتی اور ماحولیاتی وجوہات دریافت کر کے ایسے خلیے حاصل کر سکیں جن سے انسولین بنائی جا سکے, مگر پھر بھی بات وہی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ میں ہوں خالد حمید. پاکستان اور افغانستان کے درمیان خیبر ایجنسی میں واقع تورخم سرحد پر قبائلی ٹرانسپورٹروں اور کسٹم کلیئرنگ ایجنٹوں کا احتجاج جمعرات کے چوتھے روز بھی جاری رہا۔ احتجاجیوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ 5 مارچ سے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ قبائلی ٹرانسپورٹر اور تاجر کسٹم کلیئرنس کے لیے حال ہی میں متعارف کرائے گئے اقدامات سے ناخوش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان کے مابین دو طرفہ تجارت کرنے والے تاجروں، ٹرانسپورٹروں اور کسٹم کلیئرنس ایجنٹوں کا آن لائن سسٹم ویباگ کے خلاف احتجاج جمعرات کو چوتھے روز بھی جاری رہا۔ احتجاج خیبر سیاسی اتحاد کی اپیل پر کیا جا رہا ہے۔ احتجاج کے باعث تورخم کی سرحدی گزرگاہ کے راستے پچھلے 4 دن سے دو طرفہ تجارت کا سلسلہ منقطع ہیں، تاہم دونوں ممالک کے درمیان عام لوگوں کی آمد رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ آن لائن سسٹم ویباگ کی وجہ سے دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین دو طرفہ تجارت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اور مزید ہو رہا ہے، اور سامان سے لدے ٹرک، ٹرالر اور دیگر گاڑیاں کئی روز سے سرحد پر کڑی رہتی ہے۔ احتجاج کے چوتھے روز بھی مظاہرین نے لنڈی کوتل میں ایک احتجاجی ریلی نکالی، جس سے دیگر مقررین کے علاوہ آل تورخم کسٹم کلیئر ایجنٹس کے چیئرمین اور خیبر سیاسی اتحاد کے سربراہ میراج الدین شنواری نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تورخم میں انرجی کی جانب سے ظلم و زیادتی اور تحریری معاہدوں سے روگردانی کی وجہ سے روزگار تباہ ہو گیا ہے۔ اب تورخم میں کسٹم حکام نے بھی نیا آن لائن ای باگ سسٹم لاگو کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہزاروں کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس بے روزگار ہو جائیں گے، بلکہ سامان سے لدے ٹرک اور دیگر گاڑیاں کئی دن کڑی رہیں گے۔ خیبر سیاسی اتحاد کے رہنما نے کہا کہ ان کی حب الوطنی پر شک نہ کیا جائے اور ان کو پاکستانی سمجھ کر بنیادی حقوق دیے جائے، تاہم انہوں نے انتہائی قدم اٹھانے کی بھی دھمکی دی ہے۔ مقررین کی بقول اگر حکام نے ان کے خلاف ظلم و زیادتی کو جاری رکھا تو وہ کوئی بھی قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ کسٹم اور دیگر اداروں کی پابندیوں کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے مابین دو طرفہ تجارت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس سے مقامی قبائلی بے روزگار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ بصورت دیگر تمام مظاہرین 5 مارچ سے اسلام آباد میں دھرنا دینے کے لیے جمع ہوں گے، جس میں خیبر ایجنسی کے تمام قبائل بھی شرکت کریں گے۔ خیبر ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ نے مظاہرین سے کئی بار مذاکرات کیے، مگر مظاہرین نے زبانی یقینیوں کے بجائے تحریری طور پر ان کے مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سرکاری طور پر خیبر ایجنسی کے سرحدی قصبے میں جاری احتجاج کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں ہوا ہے، مگر حکام نے بتایا کہ کسٹم آن لائن ویباگ سسٹم اور دیگر تبدیلیاں افغان سرحد پر شروع کی گئی بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم کا حصہ ہے، جس کا مقصد افغانستان کے ساتھ آمد و رفت اور تجارت کو باقاعدہ بنانا ہے۔ جبکہ تورخم میں انرجی میں کام کرنے والے ایک اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اصل مسئلہ کسٹم حکام کے ساتھ ہے، جبکہ انرجی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور دورے پر آئے ہوئے اردن کے شاہ عبداللہ کا جمعرات کے روز کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اسلام کے خلاف جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے خلاف ہے جو معصوم نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھارت اور اردن دنیا میں امن کے قیام کی ذمہ داری کو مشترکہ طور پر محسوس کرتے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارت کے دورے پر آئے شاہ اردن عبداللہ دوم نے کہا ہے کہ دہشت گردی مخالف جنگ اسلام یا کسی دوسرے مذہب کے خلاف نہیں، بلکہ ان طاقتوں کے خلاف ہے جو نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ یہ جنگ منفی ذہنیت کے خلاف ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس اتفاق کیا کہ بھارت اور اردن پر دنیا میں قیام امن کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا،
انسانیت کے خلاف درندگی کا حملہ کرنے والے شاید یہ نہیں سمجھتے کہ نقصان اس مذہب کا ہوتا ہے جس کے لیے खड़े होने का वो दावा करते हैं। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ, रेडिकलाइजेशन के खिलाफ मुहिम किसी पंथ के खिलाफ नहीं है।
वजीर आजम ने मजीद कहा कि नौजवानों को इस्लाम के इंसानी पहलू से खुद को हम आहंग करना चाहिए और इसके साथ ही जदीद साइंस के इस्तेमाल की अहलियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर हो। शाह उर्दून अब्दुल्ला दोम ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस्लामी वरसा, खैर सगाली और असलाहत के मौजू पर मुनक़द होने वाली इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी मुखालिफ जंग सिर्फ नफरत फैलाने वाली क़ुव्वतों के खिलाफ है। उन्होंने नौजवान नस्ल को इंटरनेट पर नफरत के प्रोपेगेंडे से बचाने पर जोर दिया।
Is that today's global war against terror is not a fight between different religions or peoples.
वो कह रहे थे कि सच्चाई ये है कि दहशतगर्दी मुखालिफ जंग मुख्तलिफ मजाहिब के माबैन नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ भी नहीं बल्कि नफरत और तशद्दुद के खिलाफ है। ये उस अकीदे के खिलाफ है जो नफरत की तालीम देता है। इस बारे में गलत इत्तलात फैलाने वाले ग्रुपों को रोकने की ज़रूरत है। इस्लाम इंतहा पसंदी की तालीम नहीं देता, इंसानियत की तालीम देता है और इंसानियत तमाम मजाहिब को मुत्तहिद करती है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमदर्दी, इंसानियत और रहमदिली की तालीम दी है। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं में दो तरफ़ा मुज़ाकरात हुए। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के मुतद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों के माबैन दिफा, सेहत और सकाफती प्रोग्रामों के तबादले समेत मुख्तलिफ शोबों में 12 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। शाह उर्दून 3 रोज़ा दौरे पर मंगल की शाम को नई दिल्ली पहुँचे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए एयरपोर्ट जाकर उनका इस्तकबाल किया था। मुज़ाकरात से कबल राष्ट्रपति भवन में उनका रिवायती खैर मकदम किया गया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमरीका की रियासत फ्लोरिडा के एक स्कूल में होने वाली मुल्की तारीख की बदतरीन फायरिंग के बाद अमरीका में मौजूद असलहा बेचने वाली दो बड़ी कंपनियों ने अपनी फरोख्त की पॉलिसी में तब्दीलियां की हैं। मुशतबा मुसल्ला शख्स निकोलस क्रूज ने इस वाक़े में AR-15 राइफल का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट की तफसीलात नुखबत मलिक से।
अमरीका में असलहा फरोख्त करने वाले सबसे बड़े स्टोर वॉलमार्ट का कहना है कि वो गन्स खरीदने वालों के लिए उम्र की हद बढ़ाकर 21 साल तक कर रहे हैं। वॉलमार्ट ने अपनी वेबसाइट से ऐसे तमाम खिलौने और अशिया हटाने का फैसला किया है जो असॉल्ट राइफल्स या और किसी असलहे से मिलते जुलते हैं। वॉलमार्ट ने साल 2015 में असॉल्ट गन्स और इससे मिलते जुलते असलहे की फरोख्त रोक दी थी और अब इसकी जानिब से सिर्फ अलास्का में हैंड गन्स फरोख्त की जाती हैं। दूसरी जानिब डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स नामी एक और बड़े स्टोर ने भी एक नया कदम उठाया है जिसके तहत अब 21 साल से कम उम्र अफराद को असॉल्ट राइफल्स फरोख्त नहीं की जाएंगी। जॉन प्लूस्टेक बिजनेस एंड सोसाइटी नामी तंजीम के ओहदेदार हैं और इनका कहना है कि ये एक अहम पेशरफ्त है। वो कह रहे हैं,
It has been really so magnanimous, as it were.
ये बहुत अहम पेशरफ्त है और यही वजह है कि CEO को इस सिलसिले में कदम बढ़ाना पड़ा। मेरे ख्याल में ये एक अहम फैसला है और आइंदा आने वाले दिनों में इसके बायस हो सकता है कि नई कानून साजी में भी मदद मिले। जॉन प्लूस्टेक के अल्फाज। रियासत फ्लोरिडा के मार्जरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल में होने वाली फायरिंग में 17 लोगों की हलाकत के बाद मुल्क में रायआमा से मालूम हो रहा है कि अमरीकी असलहे से मुतालिक कवानीन सख्त करने के हक में हैं। ताहम कुछ असलहा फरोख्त करने वाली कंपनीज ये सवाल भी उठा रही हैं कि क्या असॉल्ट राइफल्स की फरोख्त पर पाबंदी स्कूलों को महफूज बनाने में मददगार होगी या नहीं। अमरीकी तंजीम नेशनल राइफल एसोसिएशन पहले ही गन कंट्रोल के बारे में उठाए जाने वाले नए इकदाम की मुखालफत कर रही है जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने कानून साज अफराद पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो NRA या नेशनल राइफल एसोसिएशन से गैर मामूली तौर पर खौफजदा हैं। नुखबत मलिक, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
जनूबी कोरिया के सदर मून जाए उन ने मुतालबा किया है कि जापान उन खवातीन के बारे में इंसाफ से काम करेगा जिन्हें जापानी नौआबादियाती फौजों ने जिनसी गुलामी के लिए इस्तेमाल किया। मून जाए उनका कहना था,
गाहे जाइन इल्बोन जंगू का
مون جائے ان کہہ رہے ہیں جنسی غلامی کرنے والی خواتین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجرم جاپانی حکومت کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے. جنگ کے دوران انسانیت کے خلاف جرم کا معاملہ ایک بیان سے بند نہیں کیا جا سکتا. اس بدقسمت تاریخ کے صحیح حل کو ایک سبق کے طور پر یاد رکھنا چاہیے. یہ تھے جنوبی کوریا کے صدر کے الفاظ. جاپان کے چیف کیبنٹ سیکرٹری یوشیدا سوگا نے ٹوکیو میں مون کے بیان کو انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت نے سول سے احتجاج کیا ہے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بدھ کو وسطی مالی میں امن مشن کے اہلکاروں کی گاڑی ایک بارودی سرنگ پر آ جانے سے اس کے چار اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک دوسرے واقعے میں گشت کے دوران چار دیگر اہلکار شدید زخمی بھی ہوئے. مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام.
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بدھ کو وسطی مالی میں امن مشن کے اہلکاروں کی ایک گاڑی بارودی سرنگ پر آ جانے سے اس کے چار اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک دوسرے واقعے میں گشت کے دوران چار دیگر اہلکار شدید زخمی بھی ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈیو جرک کا کہنا ہے کہ
Special Representative, the Secretary General Mohammad Saleh Anadif condemned the attack.
وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے محمد صالح انادیف نے حملے کی مذمت کی ہے اور کہا کہ ہم متاثرہ خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے غم میں شریک ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے خواہش مند ہیں. مالی میں اسلامی باغیوں اور عام لاقانونیت کے سدباب کے لیے 2013 سے امن مشن کے ہزاروں فوجی تعینات ہیں. منگل کو اسی علاقے میں دھماکہ خیز آلے کی مدد سے ایک فوجی ٹرک اڑائے جانے کے نتیجے میں مالی کے 6 فوجی بھی ہلاک ہو گئے تھے. اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن.
اسرائیلی حکومت اور مسیحی قائدین کے درمیان مسیحیوں کے ایک مقدس ترین مقام پر چلنے والا تنازعہ حل ہو گیا ہے. اس بارے میں رابرٹ برگر کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
جب اسرائیلی حکومت نے کلیسا کی ملکیت میں آنے والی جائیدادوں پر ٹیکس عائد کرنے کا منصوبہ بنایا تو مسیحی لیڈروں نے چرچ آف ہولی سیپلکر کو احتجاجاً 3 روز تک بند رکھنے کے بعد بدھ کے روز کھول دیا. یروشلم کی میونسپیلٹی کا کہنا تھا کہ چرچ کی تجارتی املاک جیسے کہ ہوٹل اور دکانیں ٹیکس سے مستثنا نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ کلیسا کو ایسے ٹیکس کی مد میں جو ادا نہ کیے گئے ہوں $180 million شہر کو ادا کرنے ہیں. اس ٹیکس منصوبے کی کیتھولک، گریک آرتھوڈاکس اور آرمینین کلیساؤں نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل یروشلم میں مسیحیوں کی موجودگی کو کمزور کرنا چاہتا ہے. تاہم اسرائیلی پارلیمان کی رکن ریچل آزاریا نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا
I think that we need to make it very, very clear and loud that the churches are very welcome in Jerusalem.
میرے خیال میں ہمیں یہ بات برملا طور پر واضح کر دینی چاہیے کہ کلیساؤں کا یروشلم میں خوشی سے خیر مقدم کیا جاتا ہے. یروشلم وہ شہر ہے جو تینوں توحید پرست مذاہب کے لیے مقدس ہے، اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی یہاں اطمینان محسوس کرے. چرچ آف ہولی سیپلکر وہ روایتی مقام ہے جہاں مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اور پھر وہ مردوں میں سے زندہ جی اٹھے، اور اسرائیل آنے والا ہر مسیحی اس کی زیارت ضرور کرتا ہے. اس خوف سے کہ اس گرجا گھر کے بند رہنے سے اسرائیل کی سیاحت کو نقصان پہنچے گا اور عالمی سطح پر ملکی ساکھ خراب ہوگی، یروشلم کی میونسپیلٹی نے کلیسا پر ٹیکس لاگو کرنے کا منصوبہ منسوخ کر دیا اور بدھ کے روز اس گرجا گھر کے قدیم دروازے لوگوں کے لیے کھول دیے گئے. گرجا گھر کے دروازے دوبارہ کھلنے پر زیارت کے لیے آنے والی ایک امریکی سیاح لوری نے اطمینان کا سانس لیا. اس بارے میں بات کرتے ہوئے لوری کا کہنا تھا
We were very, very heartbroken to think that the church was going to be closed. It's one of the holiest sites for
ہم بہت ہی دل برداشتہ اور مایوس تھے کہ چرچ بند رہے گا. ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ایک مقدس ترین مقام ہے، اور ہم گزشتہ 3 دن سے بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے کہ حالات تبدیل ہوں اور ہم اس چرچ میں عبادت کر سکیں. زائرین میں موجود شکاگو سے آنے والے زیک لی نکولس بھی تھے، جن کا کہنا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ثابت ہوا. نکولس نے کہا
یہ
بہت دلچسپ ہے کیونکہ میں مسیح یسوع کی قبر پر دعا کرنے کا بہت مشتاق تھا جو کہ میں ابھی تک نہیں کر سکا ہوں۔ اسرائیلی عہدیداروں اور کلیسا کے نمائندوں نے ٹیکس سے متعلق معاملے کا حل ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ بات چیت کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کو امن اور سلامتی کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا کے ہزارہا قدامت پسندوں نے جمعرات کے روز سول میں مظاہرہ کیا جو سرمائی اولمپکس کے دوران صدر مون جائے ان کے شمالی کوریا سے قربت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ وہ معزول صدر پارک گنہے کی بھی حمایت کر رہے تھے جنہیں بدعنوانی کے الزامات کے خلاف ممکنہ طور پر 30 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس اسکینڈل کے باعث انہیں اقتدار سے علیحدہ کیا گیا۔ مون کے مخالفین جنہوں نے امریکی جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے صدر کے خلاف نعرے لگائے جو شمالی کوریا سے تعاون اور مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جس کا بظاہر مقصد دشمن کو خوش کرنا اور امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو کمزور کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک اعلی اہلکار نے شام میں 30 روزہ جنگ بندی مؤثر نہ ہونے کی شکایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دمشق کے نواحی علاقے مشرقی غوطہ پر سرکاری فوج کی بمباری اور فضائی حملوں میں گزشتہ 10 روز کے دوران لگ بھگ 600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سلامتی کونسل نے ہفتے کو اپنے ایک اجلاس میں شام میں 30 روزہ جنگ بندی کی قرارداد اتفاق رائے سے منظور کی تھی، جس کا اطلاق پورے ملک میں ہونا تھا۔ جنگ بندی کا مقصد باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں، خصوصاً دمشق کے مشرقی نواحی علاقے غوطہ میں پھنسے زخمیوں اور بیماروں کا انخلاء اور متاثرہ علاقوں تک امداد پہنچانا تھا۔ تاہم بدھ کو اقوام متحدہ کے صدر دفتر واقع نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور اور ہنگامی امداد مارک لوکاک کہنا تھا کہ قرارداد کی منظوری کو کوئی روز گزر جانے کے باوجود اب تک امدادی اداروں کو متاثرہ علاقوں تک رسائی نہیں دی گئی۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ قرارداد کی منظوری کے بعد سے شامیوں کو مزید بمباری، مزید لڑائی، مزید ہلاکتوں، مزید تباہی، مزید پھوک اور مزید تکلیف کا سامنا ہے اور گزشتہ چند روز میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ مارک لوکاک نے کہا کہ اقوام متحدہ اور اس کے معاون امدادی اداروں کے ٹرک امدادی سامان سے لدے تیار کھڑے ہیں، جبکہ جنگ زدہ علاقوں میں پھنسے زخمیوں اور عام شہریوں کے انخلاء کی تیاریاں بھی مکمل ہیں، لیکن ان کے بقول لڑائی نہیں رک رہی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس نے شام میں باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ سے شہری آبادی کے ایک بڑے حصے کو نکال لیا ہے۔ بدھ کے روز ماسکو میں آسٹریا کے چانسلر سیبستیان کوروس کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے غوطہ سے آبادی کے انخلاء کے بندوبست سے متعلق بات چیت میں مدد فراہم کی ہے۔ صدر پوٹن نے صحافیوں کو یہ نہیں بتایا کہ شہریوں کو جنگ زدہ شہر سے کب نکالا گیا۔ انہوں نے کانفرنس کے دوران یہ بھی کہا کہ باغی گروپ اپنے قبضے کے مشرقی غوطہ کو دوسرے علاقوں پر گولہ باری کے لیے ایک مرکز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
واشنگٹن میں مقیم معروف دانشور اکبر ایس احمد نے اپنی نئی تحقیقی کتاب میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مغرب میں مسلمانوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ انہیں اپنی شناخت کا سنگین مسئلہ درپیش ہے، اور اگر انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات نہ اٹھائے تو ان کے خلاف معاشرتی تعصب میں اضافہ ہوگا۔ اس بارے میں اسفر امام کی ایک رپورٹ۔
یہ تحقیقی کتاب جرنی انٹو یورپ اکبر ایس احمد کی یورپ میں 5 سالہ تحقیق کا نچوڑ ہے۔ کتاب میں انہوں نے یورپ میں بسنے والے تمام مسلمان گروپوں کا تاریخی جائزہ پیش کیا ہے۔ ساتھ ہی ان کے رہن سہن، معاشرے میں ان کے مقام اور طرز زندگی کا احوال بھی پیش کیا گیا ہے۔ اکبر ایس احمد کہتے ہیں کہ ان کی کتاب سماجی سائنس کی شاید پہلی کتاب ہے جس کی تصنیف میں پورے بر اعظم کا مطالعہ شامل کیا گیا ہو۔ وہ کہتے ہیں،
یہ کتاب جو ہے جرنی انٹو یورپ، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، کلچر ہے، آج کل کے حالات ان کے جو ہیں، اور یہ بیسڈ ہے یورپ میں، جتنے بھی مسلمان یورپ میں، نارتھ، ساؤتھ، برٹن میں، فرانس میں، جرمنی میں، ان سب پہ میں نے تبصرہ کیا ہے، اور یہ یہ تبصرہ کا بیسس ہے ریسرچ۔ میں اپنی ٹیم کے ساتھ کچھ 4-5 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں، یورپ جاتا تھا، واپس آتا تھا، کوشچنرز کے ساتھ انٹرویوز لیے ہیں، اور بہت لوگوں سے لیے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے لیے، صدر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، گرینڈ مفتیز، بڑے مشہور گرینڈ مفتیز یورپ کے ہیں، بوسنیا کے چیف ریبائز اور آرچ بشپ کینٹربری، سو مل کر سب کے جو انٹرویوز ہیں اس کا نتیجہ آپ جرنی ٹو یورپ میں پائیں گے، اور یہ سوشل سائنس میں پہلی کتاب ہے جس نے یہ میتھڈ استعمال کیا ہے کہ پورے کانٹیننٹ کو اسٹڈی کرنا انڈر ون کنسیپچوئل فریم۔
کتاب میں یورپ کے تمام مسلمان رہنماؤں اور اہم شخصیات کے انٹرویوز کی بنیاد پر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مغرب میں مسلمانوں کو اپنی شناخت کا سنگین مسئلہ درپیش ہے۔ وہ کہتے ہیں،
اصلی مسئلہ ہے شناخت کا، آئیڈینٹیٹی کا، یورپین کون ہے، فرینچ مین کون ہے، انگریز کون ہے۔ اب یہ جو اس کا ڈیفینیشن ہے، یہ اگر آپ ایک آدمی سے پوچھیں وہ کچھ اور کہے گا، دوسرے سے پوچھیں وہ کچھ اور کہے گا، تو مسلمان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ مثلاً کچھ علاقوں میں وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے یورپین کا مطلب ہے ہم شراب پئیں گے، یا ہم فٹ بال دیکھیں گے، فٹ بال میں شامل ہوئیں گے، ہمارے کھانے میں سور ہوتا ہے۔ اب وہ مسلمان کچھ چیزیں وہ کر سکتا ہے، فٹ بال کھیل سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ کھانے میں پرہیز کرتا ہے اور وہ شراب میں پرہیز کرے گا، تو ان کے لیے پرابلمس ہیں۔ اور یہ جو ڈیفینیشن ہے مسلمان کی ود ان اے یورپین کانٹیکسٹ، اس آگے جو آنے والے دن ہیں، بڑا مسئلہ پیدا کرے گا مسلمانوں کے لیے۔
ان کا مشورہ ہے کہ یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مقامی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ورنہ وہ تنہا رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ
آدمی، ایک شخص، ایک خاندان آتا ہے، وہ ایک قسم کا مہاجر ہوتا ہے۔ مہاجر کا مطلب ہے ریفیوجی ہوتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ریفیوجیز کا سلسلہ جاری ہے۔ تو وہ جو نئے ملک میں آتا ہے، اس کا فرض ہے کہ اس نئے علاقے میں ان کی زبان، ان کے اٹھنا بیٹھنا، وہ کچھ سیکھے اور ہمدردی کرے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس معاشرے میں۔ اور اگر وہ اپنے کو الگ رکھے گا تو آپ دیکھیں گے کہ عرصے کے بعد جو معاشرہ ہے وہ اس انڈیویجول کو یا اس خاندان کو خود بخود ان کے خلاف تعصب کرے گا، اور پھر آج کل کے ماحول میں بدقسمتی سے وائلنس بھی ہو سکتی ہے ان کے خلاف۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، مائنورٹیز ہیں، ان کے لیے اسی قسم کے پرابلمز ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہ حقیقت ہے۔
اکبر ایس احمد کی یہ کتاب کی تقریبی رونمائی گزشتہ دنوں مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت پاکستانی چیف آف مشن رضوان شیخ نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کتاب مسلم کمیونٹی کے لیے ایک انتباہ ہے کہ انہیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ صورتحال کا سامنا کرنا ہے۔ تعلیم اور دیگر کمیونٹیز کے ساتھ برج قائم کیے بغیر یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کا مستقبل غیر یقینی ہوگا۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
حزب اللہ کا قلعہ قما کرنا امریکہ کے لیے ایک اعلیٰ ترجیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کا توڑ کرنے سے متعلق امریکی رابطہ کار ناتھن سیلز نے محکمہ خارجہ کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت حزب اللہ کے 2 سینئر لیڈروں کی تلاش پر انعامات کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے کسی بھی ایسی اطلاع پر جس سے کسی بھی ملک میں طلال حمیہ کا اتہ پتہ معلوم ہو سکے، اس کی گرفتاری عمل میں آ سکے یا اسے سزا دی جا سکے، $70,00,000 تک کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ حمیہ کو متعدد دہشت گرد حملوں، ہائی جیکنگ اور اغوا میں ملوث بتایا گیا ہے، جن میں امریکی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حمیہ حزب اللہ کے بین الاقوامی دہشت گرد یونٹ کی سربراہی کرتا ہے، جسے بیرونی سیکیورٹی تنظیم کا نام دیا گیا ہے، جو لبنان کے باہر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی اور ان پر حملوں کی ذمہ دار ہے۔ ان حملوں میں بنیادی طور پر امریکیوں اور اسرائیلیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ کسی ایسی اطلاع کے لیے $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے جس سے فواد شکر کا کسی بھی ملک میں اتا پتا معلوم ہو سکے، اس کی گرفتاری عمل میں آ سکے یا اسے سزا ہو سکے۔ شکر لبنان میں حزب اللہ کی افواج کا سینئر فوجی کمانڈر ہے، وہ جہاد کونسل کا بھی رکن ہے جو حزب اللہ کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے۔ شکر شام میں حزب اللہ کے فوجی آپریشن میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے اور اس نے 1983 میں بیروت میں امریکی میرین کور کے بیرکوں پر حملوں کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں مدد دی تھی۔ اس حملے میں 241 میرینز ہلاک ہوئے تھے۔ گزشتہ 10 برسوں میں ریورس فار جسٹس پروگرام کے تحت حزب اللہ سے متعلق یہ انعامات کی پہلی پیشکش ہے۔ سفیر سیلز نے کہا کہ یہ اعلان حزب اللہ کی دہشت گرد سرگرمیوں کا توڑ کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا محض ایک حصہ ہے۔ حزب اللہ جب تک اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی اور تشدد کے استعمال کو نہیں روکتی، امریکہ اور اس کے اتحادی شد و مد کے ساتھ دہشت گردی کے اس کے ڈھانچے اور مالی اعانت کے نیٹ ورک کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ اگر آپ کو طلال حمیہ یا فواز شکر کے بارے میں کسی قسم کی معلومات ہوں تو برائے مہربانی قریب ترین امریکی سفارت خانے یا کونسلیٹ سے رابطہ کریں یا info@rewardsforjustice.net پر ای میل کریں۔ آپ 1-800-877-3927 پر فون بھی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مکمل رازداری کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے اور نئی جگہ پر رہائش کی منتقلی کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
میں ہوں قمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو۔ صاحب، جب پناہ گزین کسی نئے ملک میں وارد ہوتے ہیں تو مالی طور پر ان کے پاس یا تو کچھ بھی نہیں ہوتا یا بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے بہت سوں کے پاس زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، یعنی ان کی صلاحیتیں اور ان کا ہنر۔ اور امریکی ریاست ایریزونا کے شہر فینکس کے ایک اسٹور میں ایسی ہی 20 پناہ گزین خواتین جو دنیا کے مختلف حصوں سے آئی تھیں اپنی گھر میں بنائی ہوئی چیزوں کی نمائش کے لیے اور اپنی اپنی کہانیاں سنانے کے لیے جمع ہوئیں۔ نامہ نگار جون سو نے ان میں سے بعض خواتین سے بات کی۔ عراق سے آئی ہوئی ایک پناہ گزین خاتون نادا عربائی نے کہا،
آئی ایم فرام عراق، آئی واز آرٹ ٹیچر اینڈ آئی ہیو ٹو بوائے، ون مائی ینگ بوائے ہی از کلڈ ان بغداد، آئی ڈیسائیڈ ٹو ون ٹو ترکی۔
میں عراق سے ہوں، آرٹ کی استاد تھی، میرے دو لڑکے ہیں، ان میں سے ایک بغداد میں مارا گیا، میں نے دوسرے بیٹے کے ساتھ ترکی جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں اسے بچانا چاہتی تھی، پھر اس کے بعد ایریزونا آ گئی۔ شام کی ایک پناہ گزین خاتون دورین ابو زید نے بتایا،
آئی اسکیپڈ فرام سیریا وین دی وار سٹارٹڈ بیکاز دیئر واز نو سیفٹی اینڈ نو اپورچونٹیز فار مائی کڈز ٹو کنٹینیو دیئر ایجوکیشن۔
میں شام سے اس وقت فرار ہوئی جب وہاں لڑائی شروع ہوئی، کیونکہ وہاں نہ تو کوئی تحفظ تھا نہ میرے بچوں کے لیے کوئی مواقع تھے کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے، اور میرے شوہر کا ریستوران بھی جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا۔ تیسری خاتون تہمینہ بسمل افغانستان سے آئی ہوئی تھی، انہوں نے بتایا،
وی اسکیپ فرام افغانستان، می مائی مام اینڈ مائی ٹو سسٹر، بیکاز آف سیفٹی اینڈ دیر واز نو گڈ اپورچونٹیز فار لیڈیز ٹو گو اسکول ٹو ڈو جاب۔
ہم افغانستان سے فرار ہوئے، میں، میری والدہ اور دو بہنیں، وہاں تحفظ ہونے کے سبب فرار ہوئے تھے، اور وہاں خواتین کے لیے اسکول جانے یا ملازمت کرنے اور خود مختار ہونے کے مواقع موجود نہ تھے۔ ان سب لوگوں کی تفصیلات اور ملک تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کہانیاں سب کی ایک جیسی ہیں۔ ایریزونا کی اسٹیٹ یونیورسٹی میں گریجویٹ سوشل آرٹ کے طلبہ کی ایک ٹیم نے یہ اسٹور قائم کیا ہے، جس کا مقصد ان خواتین کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں مدد دینا ہے۔ امریکی مسلم خواتین کی ایسوسی ایشن اموا مددگار گروپوں میں سے ایک ہے۔ اس کی صدر
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر پیٹر ہنٹ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ پروگرام سنیے جہاں رنگ۔